الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج سے انشاءاللہ ہم سورہ صاد کا مطالعہ شروع کریں گے. 23 پارے کا مطالعہ پیش نظر ہے اور پچھلی سورت کچھ جمعوں پہلے ہم نے مکمل کی تھی سورہ صافات. اس کے بعد یہ سورہ صاد ہے. ایک ہی حرف پر اس کا نام مشتمل ہے اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, یعنی وہ حروف جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں, مگر ان کی تلاوت کا بھی اجر ملتا ہے چاہے بغیر سمجھے ہی تلاوت کی جائے. اور یہ حروف بھی قرآن حکیم کا حصہ, مگر ان کی اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں. سورہ صاد میں مکی صورتوں میں سے جو بنیادی مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت, ان کے ضمن میں جو رسالت کا موضوع ہے اس کا تذکرہ آیا ہے. کچھ انبیاء کے حالات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ان حالات میں کچھ واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اس صورت میں چند واقعات ایسے ہیں کہ جس کی تشریح کے اعتبار سے کچھ مشکلات مفسرین کو پیش آئی ہیں, اور یہ اصطلاح ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی مشکلات القرآن جسے کہا جاتا ہے. جب وہ واقعات ہم سمجھیں گے تو ان کا اشارہ آپ کے سامنے کر دیا جائے گا. اسی صورت میں ساتویں اور آخری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا. آپ کے علم ہے کہ یہ واقعہ کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے, کل 7 مرتبہ یہ واقعہ قرآن میں آیا, اور اب قرآن حکیم کی اس ترتیب کے مطابق 7 اور آخری مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا. انبیاء میں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا, سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا, اور ان کے کچھ واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے. اس سورت کی جو ابتدائی چند آیات ہیں اس کا ایک پس منظر ہے, وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں, پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. پس منظر یہ تھا کہ مشرکین کے سردار وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ابو طالب پر دباؤ ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکیں. مختلف مواقع پر ان کے سردار ابو طالب کی خدمت میں آتے رہے, اور ایک دن پھر ایسا معاملہ آیا, کچھ آخری ایام یہ بڑھاپے کا معاملہ تھا ابو طالب کا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ مشرکین کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرو, ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے پھر تمہیں افسوس کرنا پڑ جائے, تو تم اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرو. ابو طالب نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں, یہ سردار آئے ہیں اور اس طرح کی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات کہتا ہوں, میں ان سے ایک ایسی بات کا تقاضا کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ اسے قبول کر لیں تو سارے عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے, اور سارا عجم یعنی ادر دین عربس, سارا عجم جو ہے وہ ان کے زیر نگی آ جائے. ایک کلمہ میں ان کے سامنے رکھتا ہوں, اگر قبول کر لیں تو عرب کے بھی بادشاہ بن جائیں گے اور عجم کے لوگ ان کی رعایا بن جائیں گے. اب یہ مشرکین کے سرداروں کی رال بھی ٹپکی ہوگی, اور ابو جہل بھی اس آنے والے سرداروں میں موجود تھا, تو اس نے کہا کہ بھتیجے, یہ جو انداز ہوتا ہے بھتیجے کہنے کا, جیسے ہمارے ہاں بڑے چاہے وہ کسی بھی گھرانے کے ہوں, محلے کا کوئی بھی بچہ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا, اسی طرح عربوں کا مزاج تھا بھتیجے, اس طرح کہتے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے اگر ایسی بات ہے کہ تم ایک کلمہ پیش کرنا چاہتے ہو اور ایک بات تم میرے سامنے رکھنا چاہتے ہو کہ جس سے سارا عرب بھی اور عجم بھی ہمارا ہو جائے, تو پھر ایک نہیں 10 کلمے ایسے ہم قبول کرنے کو تیار, ایک نہیں 10 ایسے کلمے قبول کرنے کو تیار ہیں. اب یہ کیا تھا, یہ اورال ٹپک رہی تھی, یہ جو لالچ ہے, ہرس ہے, تماع ہے دنیا کی, دولت کی اور محبت کی, تو کہہ رہے ایک نہیں ایسے 10 کلمے قبول کرنے کو تیار ہیں, تم کلمہ تو بتاؤ وہ کیا ہے. پھر اللہ کے رسول وہ بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ.
اس پر ان لوگوں کو اور غصہ آیا کہ عجیب بات ہے، یہ سارے معبودوں کو ایک ہی بنا ڈالنا چاہتا ہے، یعنی ہم نے یہ معبود بنا رکھے، 360 بتوں کی پوجا پاٹ وہاں پر ہو رہی تھی، یہ عجیب بات ہے، عجیب کلمہ ہے کہ سب کو ملا کر ایک ہی کو ماننے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے دن سے آخری دن تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک ہی رہی ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعوت کے پیش کرنے میں بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ مقامات اور بھی قرآن حکیم کے آگے بعد میں ہمارے مطالعے میں آتے رہیں گے کہ سورہ قلم میں آتا ہے 29 کے بارے میں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کچھ آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں، کچھ آپ ذرا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ پر آ جائیں یہ بھی آپ کے ساتھ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ پر آ جائیں گے، کچھ لے اور لو اور دو کی بنیاد پر معاملہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے یہ بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج اگر سرداران قریش کا پورا ڈیلیگیشن پورا وفد آیا اور ابو طالب پر زور ڈال کر بھتیجے پر زور ڈالنے پر مجبور کر رہا ہے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعوت پیش کی، ایک اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، سارا عرب سارا عجم تمہارا غلام ہو جائے گا، تمہارے زیر نگی آ جائے گا۔ انہوں نے پیر پٹخے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے چل پڑے کہ بھائی اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ تو کچھ اور ہی مطلب کی بات لگتی ہے کہ سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سیرت کی تمام کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ جب ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو ابھی چند آیات جو ہم سمجھیں گے، اگلی ابتدائی آیات اس سورت کی، تو بات بہت واضح ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے اس دور کے حالات اور واقعات کا سامنے رہنا بھی بڑا مفید ہے۔ ایک ہم قرآن کی تشریح لیتے سنت سے حدیث سے، اور ایک قرآن حکیم کی آیات کو اس کے پس منظر میں، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی بڑا مفید رہتا ہے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، ابتدائی چند آیات کو سمجھتے اور پھر اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد یہ ایک حرف ہے حروف مقطعات میں سے، والقرآن ذی الذکر، اور نصیحت والے قرآن کی قسم۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر، نصیحت کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، سورہ قمر میں مشہور آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، اور ہم نے نصیحت کے لیے، ذکر نصیحت یاد دہانی کے لیے، ایڈمونیشن انگلش میں کہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، تو تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ بہت مشہور آیت ہے، اور چار مرتبہ سورت القمر میں آئی، سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 22 میں، پھر آیت نمبر 32 میں، پھر آیت نمبر 40 میں، ایک ہی آیت ایک ہی الفاظ میں چار مرتبہ ایک ہی سورت میں آئی۔ ہاں، نصیحت سے مراد قرآن کا بنیادی پیغام ہے، تفسیری احکامات کی بات نہیں ہو رہی، فقہی مسائل کا بیان نہیں ہو رہا، لیکن بنیادی ہدایت قرآن کی کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے، تم بندے ہو اللہ کے، اللہ تمہارا خالق اور معبود ہے، تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور ذرہ برابر بھلائی ہے برائی ہے، کل تم اسے دیکھ لو گے۔ یہ جو بنیادی موضوعات ہیں زندگی سے متعلق، حقیقت زندگی سے متعلق، حقیقت دنیا سے متعلق، انسان سے متعلق، یہ موضوعات قرآن نے بڑی سادگی سے آسانی سے بیان فرما دیے۔ بہرحال اس کی طرف بھی اشارہ، والقرآن ذی ذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں اور مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ قسم کس بات پر کھائی گئی؟ ایک رائے یہ ہے کہ قسم کھائی ہے قرآن کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ آگے کئی صورتیں کچھ آئیں گی جن میں اللہ نے قسم کھائی ہے، قرآن کی قسم بھی کھائی ہے، سورہ قاف میں بھی پڑھیں گے 26 پارے میں۔ اب سوال ہے کہ قسم کس بات پر کھائی گئی؟ تو ایک رائے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی گئی۔ اچھا، اب یہ رائے کیسے پیش کی گئی؟ ایک سادہ سا علمی مسئلہ ہے، واضح ہوگا تو فہم قرآن کے دروازے اور کھلیں گے۔ کچھ پہلے ہم نے سورہ یاسین کا مطالعہ کیا تھا، سورہ صاد سے پہلے سورہ صافات، اور صافات سے پہلے سورہ یاسین، وہاں کیا قسم کھائے گی؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمین المرسلین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اب سورہ صاد میں بھی اللہ نے قسم کھائی، لیکن قرآن کی آگے ذکر نہ ہوا کہ کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے، تو ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ قریب تلاش کریں گے، قریب سے مراد پچھلی کسی صورت میں اور اس سے قبل صورت میں آگے اللہ نے قسم کھائی جی کھائی قرآن کی کھائی کھائی کس بات پر کھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں تو یہاں بھی کہا جائے گا کہ قرآن حکیم کی قسم کھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہو رہا ہے لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہے مشرکین کا معاملہ کیا ہے فی عزت و شقاق وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں اور وہ مخالفت اور ضد میں مبتلا ہیں آگے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے ساتھ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان لوگوں کو پچھلے لوگوں کا ذکر کر کے عبرت دلائی جا رہی ہے فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن کتنی بستیاں کتنی امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر ڈالی فنادوا پھر وہ فریادیں کرنے لگے ولا تحین مناس پھر اب کوئی چھٹکارے کا موقع نہیں تھا سابقہ قوموں کے حالات کئی مرتبہ ہمارے سامنے آئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان قوموں کے واقعات بار بار قرآن میں آئے اور اللہ بتا رہے دیکھو پچھلوں نے بھی جب رد کیا اور اللہ کا عذاب آیا تو فریادیں کرنے لگے چیخ پکار کرنے لگے مگر اس وقت چیخ پکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور عذاب تو ان پر مسلط کر دیا گیا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک رسول آگئے صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے منذر خبردار کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آگئے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بدترین بد کلامی ہے جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی بدترین بد کلام ساحروں جو جادوگر ہیں کذاب جھوٹے ہیں بہت بڑے جھوٹے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ معلوم ہوا کہ پیغمبر جن کی ذات پر انگلی اٹھانے کا ایک موقع نہیں جن کا کردار اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے لیکن لوگ گھمنڈ میں آ کر ضد میں آ کر اتنے پاکیزہ کردار رکھنے والے لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی میری کیا اوقات اور حیثیت دین کی دعوت کا کام تو آج میں نے اور آپ نے کرنا ہے اب ہم میں سے کوئی معصوم تو ہے نہیں نہ مسجد کا امام نہ مسجد کا خطیب نہ کوئی عام نمازی نہ کوئی مدرس نہ کوئی عام دین کی محفل میں بیٹھنے والا نہ کوئی عام مسلمان ہم سب عام مسلمان کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو اب اگر میں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور پلٹ کر کسی نے چار انگلیاں اٹھا دی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں یہ میں ضرور دیکھوں کہ میں اپنی کوتاہی کی اصلاح کر لوں یہ میرا فرض ہے لیکن میں لوگوں کی مخالفت سے پریشان نہ ہو جاؤں کیوں لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو آپ کی میری کیا حیثیت ہے لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو آپ کی میری کیا حیثیت ہے جبکہ پیغمبر تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی میں ہوا کرتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہوا کرتے ہیں ان کو لوگوں نے معاذ اللہ یہ بدترین الفاظ کہہ ڈالے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو باقی آپ کی میری کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے امت ہی کو تیار رہنا چاہیے کہ اس راہ میں اتروں گا اور اترنا چاہیے دین کا کام کرنا چاہیے دین کی دعوت کا فریضہ انجام دینا چاہیے لاکھ میری مخالفت ہو میں نے دین کے کام کے فریضے کو انجام دینا ہے کہ میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تو لوگوں نے یہ کچھ کہہ ڈالا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے بعد وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا اس کی طرف ذہن رکھیے گا اجعل الالہ الہ واحدہ کیا اس شخص نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود بنا دیا ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے اب واقعہ ذہن میں رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعوت دی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یہ پلٹ کر کیا کہہ رہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سب کو ملا کر ایک ہی معبود بنا دیا جائے ون ان ھذا لشیء عجاب کہنے لگے بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے ون تلق الملؤ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو ان ھذا لشیء یراد یہ تو بے شک کوئی مطلب کی بات لگتی ہے عجیب بات ہے باپ دادا میں تو ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی یہ عجیب بات کہی جا رہی ہے ایک معبود کو پکارو باقیوں کو چھوڑ دو نہیں نہیں چلو یہاں سے اٹھو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو یہ تو کوئی مطلب کی بات لگتی ہے یہ ہے سرداران قریش اور ان کا یہ رویہ اور ان کا یہ طرز عمل اور ان میں کچھ قریبی رشتے دار بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو لہب کون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت حق کی مخالفت دعوت پیش کرنے والے کے اپنے قریبی لوگ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ابو لہب تو بدترین دشمن بنا، اتنا کہ قرآن نے کہہ دیا اس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب. تو بعض اوقات ہم بھی دیکھیں گے مسلمانوں کے درمیان، اسلام و کفر کا فرق تو ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان بھی ہم دیکھیں گے، اور بارہا یہ بات رکھی گئی ہے کہ جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہو پھر اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالتے تو ایک فرق تو رہے گا، وہاں اسلام اور کفر کی جنگ تھی، ہمارے الحمدللہ ہم سب مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے مسئلہ ہے اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے، با عمل مسلمان بے عمل مسلمان، دین پر عمل کرنے والے مسلمان دین کے خلاف جانے والے مسلمان، پردے کی بات کرنے والا مسلمان پردے کی خلاف ورزی کرنے والا مسلمان، حیا کی حفاظت کرنے والے گھرانے اور بے حیائی میں مبتلا ہو جانے والے گھرانے، یہ تقسیم تو ہے نا مسلمانوں میں. اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایسا ہوگا آپ کو یہ شخص با عمل نظر آئے گا مگر ممکن اس کے اپنے گھرانے کے لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے، وہ بے عملی کی طرف لگے ہوئے. اب اس میں جو ایک انتہائی معذرت کے ساتھ گھٹیا طرز عمل ہمارے معاشرے کے لوگ اختیار کرتے ہیں کبھی کبھی، ارے میاں دنیا جہاں کو تم دین کی دعوت دے رہے ہو پہلے اپنے گھر والوں کو تو سیدھا کر لو، مشہور جملہ ہے نا، تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. یہ تو بات صحیح ہے، میں آپ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف لانا ہمارا فریضہ ہے اور اس کی کوشش کرنا یقیناً ہمارا کام ہے، لیکن ہدایت دینا ہمارا اختیار نہیں، کسی کو عمل پر لے آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اگلا جس سے ہم جس کے بارے میں کوئی رائے دے رہے ہیں اس نے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دی ہے کہ نہیں، یہ بحث تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں میاں پہلے سیدھے ہو جاؤ پھر اپنے گھرانے کو سیدھا کرو اپنے فلاں کو سیدھا کرو پھر دین کی بات کرنا، تو پھر بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی چاہیے تھی کسی کو؟ ابو لہب تو ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام کو دعوت دینی چاہیے تھی کسی کو؟ بیٹا تو ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو دعوت دینی چاہیے تھی کسی کو؟ بیویاں تو نافرمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں شرک کا معاملہ تھا، دینی چاہیے تھی کسی اور کو دعوت؟ تو یہ ہے بڑا حساس مسئلہ. تو دو الگ باتیں ہیں، ایک یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، یہ تو بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ میں پہلے خود تو سیدھا ہو جاؤ پھر دوسروں کو بات کرنا، تو پھر یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ ہو جائے گا حساس معاملہ. اور میں نے جملہ سوچ سمجھ کر کہا تھا، لوگ گھٹیا حرکت پر اتر آتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں عام طور پر؟ جو خود تو دین پر آنا نہیں چاہتے، اگلا آیا ہے دین پر بات کر رہا ہے تو اب نکالتے کچھ لوز بالز نکالتے ہیں، یا جو بھی کہیے آپ اس کو، لوز بالز نکالتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ کہاں سے اس کو میں پکڑوں، اس کی بولتی بند کراؤں، اس کو میں چپ کراؤں اور اس کو گھر بھیج دوں اپنے، استغفر اللہ. یہ گھٹیا بات ہے. تو بہرحال سخت بات میں نے کہی آپ کے سامنے، اور یہ کسی کی طرف داری کا مسئلہ نہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو گھٹیا کردار سے بچائیں. انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہم دیکھ لیا کریں کہ پہلے مجھ پر کتنی انگلیاں جا رہی ہیں، اور انگلیاں اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کی زد کہاں تک پڑ سکتی ہے، یہ احتیاط ہم پر لازم ہے. خیر یہ ہے مشرکین، ان میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قبیلے کے لوگ بھی ہوں گے، مخالفت پر اڑے رہے اور اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرۃ، ہم نے پچھلی ملت میں طریقوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، ان ہذا الا اختلاق، یہ تو بس من گھڑت باتیں ہیں. معاذ اللہ، یعنی پیغمبر جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا میں پچھلے طریقوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہمارے معاشرے میں جب دین کی صحیح بات پیش کی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو عجیب لگتی ہے، جب دین کی صحیح بات پیش کی جاتی تو وہ لوگوں کو عجیب لگتی ہے. اگر کبھی کہا جائے کہ بھائی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزے کا اہتمام فرمایا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے تو کھچڑی ہی کھائے، ہمیشہ شربت پیے ہم نے، تو بریانیاں کھائی ہیں، کوربے زردے اڑائے ہم نے، تو یہ بہت کون سا نیا دین آ گیا ہے کہ نہیں؟ یہ جب پہلی مرتبہ کسی کے سامنے بات آتی بڑا پریشان ہوتا ہے، تم روزہ رکھوا رہے ہو محرم کی 10 تاریخ کو، ہم تو کھچڑے کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، بریانیاں، قورمے، زردے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں، عجیب بات. اور ہم بتاتے ہیں بھائی اللہ کے نبی نے ہمیشہ 10 تاریخ کا، محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام فرمایا. یہ بھی فرمایا کہ اگر آخری سال حیات طیبہ کے آئندہ سال حیات رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. صحیح ہے، جب ہم بتاتے ہیں اہل علم بتاتے ہیں اشرہ ذلحجہ, ذلحجہ کا مہینہ اگلا مہینہ جس میں پھر حج کی ادائیگی اور عید الاضحیٰ کا بھی اہتمام ہے, ان دنوں کے روزے رکھنے چاہیے. تو بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں, خیر نابالغ سے بحث بھی نہیں ہو رہی لیکن پریشان ہو جاتے ہیں, اب کیا ہم بکروں گایوں کو گھمائیں گے کہ یا روزے رکھیں گے ہم لوگ. حضرات کو سمجھایا جاتا ہے بڑوں کو, بھائی اس کی راتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے شب قدر میں تم نے عبادت کی ہو. تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم نے تو سمجھا بس وہ بقرعید کے پہلے بکرا پیڑی کے چکر ہی لگانے ہوتے ہیں اور چھ دن چکر لگانے کے بعد ساتویں دن ہم جو ہے وہ دو چار قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں اور معذرت کے ساتھ صبح فجر بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے, پوری رات وہاں پر لگ جاتی ہے نوجوانوں کی خاص طور پر. اور جب یہ بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات کر دی آپ نے. وہ بھائی عجیب بات نہیں ہے, حدیث ہے بخاری شریف میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال میں اللہ کے نزدیک بندے کا جو عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ عمل ہے جو بندہ ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کرتا ہے. ہم نے بس سمجھا کہ بس وہ قربانی کے جانور اور یہ کاموں کے اندر لگا دینے کے لیے, ایسا نہیں. تو یہ مزاج ہمارا بھی کچھ بن گیا کہ کچھ چیزیں ہمیں ہمارے باپ دادا سے ملی, ان میں کچھ ایسی باتیں بھی جو فقط روایات ہیں ہماری, ہماری معاشرت کی روایات ہیں, جیسے کہ تیجے کا معاملہ چالیسویں کا معاملہ اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ملتا, مگر جب آپ یہ بات کہی جائے تو لوگ ناراض ہوتے, صاحب ہمیں روک رہے آپ ہمارے باپ دادا کی حرکتوں سے. نہیں, باپ دادا کی حرکتوں کی بحث نہیں, دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا رسول اللہ کے دور میں بھی لوگوں کا انتقال ہوا. جی ہوا, تو دیکھنا یہ چاہیے کہ رسول اللہ تیسرے دن کیا کرتے تھے, کچھ کرتے تھے؟ چالیسویں دن کیا کرتے تھے, کچھ کرتے تھے؟ کوئی جمعرات مناتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اگر ہاں تو سر آنکھوں پر, بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اگر نہ تو پھر ہم نہ کریں ان کاموں کو. کیوں؟ نبی علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے, اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں. آپ یہ کہیں جی پنکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا, ہم استعمال کر رہے ہیں, استعمال کیجئے, کوئی ایشو نہیں, یہ کوئی بحث نہیں ہے دینی. لیکن کسی کے انتقال پر ہم کچھ کرنے لگے تو دیکھ لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کا انتقال ہوا, صحابہ کرام کے دور میں بھی لوگوں کا انتقال ہوا, وہاں پر کیا ہوتا تھا وہ لے لیجئے, اور جو نہیں ہوتا تھا اس کو چھوڑ. یہ دینی مسئلہ ہے. تو بہرحال کبھی ہمیں بھی بعض باتیں جو دین کی صحیح باتیں ہوتی ہیں وہ عجیب لگ رہی ہوتی ہیں. تو بھائی دین وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم, صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں پہنچا ہے, دین وہ ہے. اور اپنی آنکھوں کو دلوں کو ہم کھلا رکھیں کہ ہم سے کچھ ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہو, ہمارے پچھلے آبا و داس آبا و اجداد سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے. لیکن دین کی صحیح بات ہمیں پہنچے گی تو ہم تیار رہے کہ ہم دین کی صحیح بات کو اختیار کریں گے, بزرگوں پر انگلی نہیں اٹھائیں گے, ماضی کے لوگوں پر یا حال کے لوگوں کی غلطی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے, دعا کریں گے, لیکن طے یہ کریں گے میرے سامنے جو دین کی بات آ رہی ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر, میں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ دین کا صحیح تر تصور ہے. اور قرآن اس بارے میں بہت واضح ہے, پہلے ہی پارے میں دو مرتبہ یہ آیت آئی, پہلا پارہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 134 میں بھی اور آیت نمبر 141 میں بھی. تلک امت قد خلت, وہ ایک امت تھی, وہ لوگ تھے چلے گئے جن کا انتقال ہو گیا, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے اعمال کیے, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم اعمال کرو گے, ولا تسألون عما کانوا يعملون, اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. مجھے مزید اجازت دیجئے میں ایک دو مثالیں اور آپ کے سامنے رکھوں, بارہا پہلے بھی آ چکی ہیں. بعضوں کہتے ہیں جی ہم چھوڑ نہیں سکتے باپ دادا کی باتوں کو, ہم تو اسی پر پکے رہیں گے. تو پھر ہمارا جواب یہ ہوگا کہ پھر ہم میں سے اکثر کے دادا نے موبائل فون استعمال نہیں کیا تھا, تو آپ ہم بھی استعمال نہ کریں پھر؟ ذرا سب عجیب بات ہے لیکن مثال سمجھ آتی ہے. ہم میں سے اکثر کے دادا یعنی چلے بھی گئے ہوں گے دنیا سے, انہوں نے موبائل فون استعمال نہیں کیا, تو ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جی کیا کریں, ٹیکنالوجی مل گئی ہے اور سب اویلیبل ہو گیا, تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اگر کوئی دین کی بات ان تک نہیں پہنچ سکی تھی یا ان سے کوئی خطا کا معاملہ ہو گیا تھا, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, درگزر فرمائے, معاف فرمائے, دعا کریں. مجھے اگر آج دین کی صحیح بات مل رہی ہے تو میں اس پر عمل کروں گا, ان تک نہیں پہنچی ماضی کے لوگوں تک یا غلطی ان سے ہوئی, تو یہ میرے لیے دلیل نہیں کہ میں دین کی بات کو رد کر دوں معاذ اللہ. یہ بات بہت اصولی طور پر ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے. خیر اب چلیے پھر اس واقعے کی طرف جو مشرکین کا واقعہ آپ کے سامنے سرداروں کا رکھا گیا. یہ کہہ کر چل پڑے ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ, ہم نے پچھلی ملت میں طریقوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق, یہ تو میں سے گھڑی ہوئی بات ہے معاذ اللہ. انزل علی ذکر من بیننا, کیا اسی شخص پر ہم میں سے کلام نازل کیا گیا ہے؟ یہ ایک اور ان کا تکبر کا اظہار تھا. یعنی کبھی یہ لوگ کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم ہی ملا تھا اپنے کلام کے نزول کے لیے معاذ اللہ. کبھی کہتے کہ بھائی کسی مالدار آدمی کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہوتا. کبھی یہ کہتے کہ ان کے پاس کوئی نہریں ہوتی, کوئی یہ خزانہ لے کر آتے, کوئی فرشتے ان کے ساتھ نازل ہوتے, کوئی چشمہ یہ جاری کر کے دکھاتے, کوئی خزانہ ان کے پاس ہو. یہ بات بار بار قرآن حکیم میں آئی ہے. دنیا پرست لوگ, دنیا پرست لوگ محض ظاہر کی چند چیزوں کی بنیاد پر کسی کو افضل یا کمتر سمجھتے ہیں, اور وہ معیار کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ مال کا اور دولت. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, ادھر بھی تھا مشرکین مکہ کے ہاں بھی, کچھ ہمارے بھی. دنیا پرست آدمی دیکھتا ہے کہ دولت ہے تو اس کو عزت دیتا ہے, نہیں ہے تو عزت نہیں دیتا. بڑی سی گاڑی, چمکیلی گاڑی ہو, دو چار نوکر چاکر یا گارڈ کے ساتھ ہو, اور بڑا مہنگا لباس پہن رکھا ہو, تم ویٹیج دیتے ہیں. اور اگر سادہ سے کپڑوں میں کوئی آگے, چاہے کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو, اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہ ادھر یہ بھی تھا. انزل علی ذکر من بیننا, یعنی تکبر میں آگے سرداران قریش کہتے ہیں اس پر ہم میں سے ذکر نازل ہوا ہے, اللہ کو ایک یتیم ملا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے, وہاں کے سرداروں نے بھی کہا ایک یتیم اللہ کو ملا اپنے رسالت کے لیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر کہتے ہیں اللہ نے کسی طائف کے سردار پر کلام کیوں نہ نازل کیا, اللہ نے مکے والوں کے سرداروں میں سے کسی سردار پر کلام کیوں نہ نازل کیا. یہ ہے دنیا پرستی کی روش کا اظہار اور اس کی علامت, کہ دنیا پرست لوگ مال کی بنیاد پر, کرسی کی بنیاد پر, اقتدار کی بنیاد پر, نوکر چاکر کی بنیاد پر, جاہ و حشمت کی بنیاد پر, اختیار کی بنیاد پر اور منصب کی بنیاد پر کسی کو اہمیت دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے. ہمیں حجت الوداع کے موقع کے وہ الفاظ بھی یاد ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. یاد ہے نا؟ الحمدللہ یاد ہے. لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں رویے کیا ہے؟ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, رشتوں کی تلاش ہوتی ہے, ہم کن باتوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ چیک کر لیجئے, الحمدللہ کچھ تو کردار کو, سیرت کو ترجیح دیتے ہیں, یہی مطلوب ہے. لیکن عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ پیسہ, خاندان, شہرت ہے کہ نہیں, یہ عام طور پر ہمارا رویہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ چار باتوں کو دیکھ کر لوگ رشتے طے کرتے ہیں. خاندان دیکھتے ہیں اونچا ہے کہ نہیں, مال دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہے کہ نہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں, اور کردار و سیرت کو دیکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیرت اور کردار کو ترجیح دیا کرو رشتوں کی تلاش میں, رشتوں کو طے کرتے وقت. اب ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں آ جائیں. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ, یہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا ہوگا, ایک مرتبہ کسی دعوت میں انوائٹڈ تھے, ان کی دعوت تھی, سادہ سے کپڑوں میں گئے, دربان کھڑا ہوا تو اس نے جب پرانے کپڑوں میں دیکھا, ذرا سادہ کپڑوں میں دیکھا, کہا میاں تمہارا یہاں پر کیا کام؟ کہا میں انوائٹڈ ہوں. کہا نہیں, ہم بڑے لوگوں کی دعوت. قریبی گھر تھا, گھر گئے, گھر سے ایک عمدہ لباس تبدیل کر کے آئے, بڑا مہنگا سا لباس وہ بھی ہوگا ان کے پاس. اور جب وہ آئے تو دربان نے ان کو سلوٹ مارا, سر پلیز کم ان. اور جب کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی نے کیا کیا, وہ کھانا تھوڑا سا اپنے کپڑوں پہ ڈال دیا. تو لوگوں نے کیا حرکت کر, کہا سعدی کی دعوت نہیں ہے, یہ کپڑوں کی دعوت ہے, یہ کپڑوں کی دعوت ہے. پچھلے جمعہ ہی غالباً میں نے عرض کیا تھا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ غلام کہہ رہا ہے کہ بڑے دربار میں جا رہے ہیں, بڑے علاقے میں جا رہے ہیں, ذرا کپڑوں کا خیال کر لیجئے. اللہ اکبر. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے ہمیں عزت کپڑوں کی بنیاد پر نہیں دی ہے, اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی بنیاد پر دی ہے. ورنہ اس عمر کو تو دو اونٹ سنبھال لینے آتے تھے، آج اس عمر کو اللہ نے آدھی زمین دی ہے، تو یہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دل سے پوچھئے آج ہماری نگاہوں میں رول ماڈل کون ہے؟ دل سے پوچھئے آج اس قوم کے سامنے، اس قوم کے بچوں اور بچیوں کے سامنے کیا نظارے پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہیں کیا بننا ہے؟ ناچنے والے، کودنے والے، بھانڈ گویے، ڈانس کرنے والے، شرابے پینے والے، ہلے گلے کرنے والے، اور نکاح کے بندھن کے بغیر کیا کچھ کرنے والے، اس سے آگے میری زبان لڑکھڑاتی ہے. ان سب کو آج اس قوم کے سامنے، نمونے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہمیں تو اتفاق نہیں ہوتا ان شاپس پر جانے کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن بتانے والے تو بتاتے، اندازہ تو ہے. ایک بار بار شاپ پر آج ہمارا نوجوان کس کی تصویریں لگی ہوئی دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے، کس کا کٹ لگا دو تم مجھے، کس کے ہیئر اسٹائل کے مطابق میرے بالوں کو تم ترتیب دے دو. ایک بیوٹی پارلر شاپ پر جب بچیاں ہماری اس قوم کی جاتی ہیں تو کن کی تصویریں وہاں پر لگی ہوئی ایز اے رول ماڈل؟ ہم اپنے بچوں کے سامنے کن کی مثالیں بھیج، بیٹا تم نے ان کے جیسا بننا ہے. ایک مفتی صاحب، میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے دوست عرب میں کہیں گئے، ان کی دعوت عرب کے گھرانے میں تھی، 8-9 سال کے بچے آئے، پوچھا بیٹا نام، سب کچھ پوچھا، بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو بچہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ڈالا ہوگا ماں نے دماغ میں اس کے، کیا سنایا ہوگا ماں نے اس کو کہ وہ کہہ رہے مجھے کیا بننا ہے؟ صحابی بننا ہے. آج ہمارے ہاں نمونے کیا ہیں؟ ہم بھی کیا کسی معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، اس کی جاؤ حشمت کو دیکھ کر، اقتدار کو دیکھ کر، کرسی کو دیکھ کر، روپے پیسے کو دیکھ کر ہم بھی متاثر تو نہیں ہو جاتے؟ جبکہ رب کا معیار کیا ہے؟ نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ چہرہ، نہ خاندان، نہ منصب، نہ کرسی، نہ اقتدار، نہ اختیار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. نہ چہرے نہ مال، بلکہ دل اور اعمال کو اللہ تعالی دیکھتا ہے. بارہا وہ مثال سامنے آئی، ابو لہب ایک طرف کھڑا ہو، خوبصورت بھی بہت تھا، خاندان بھی بہت اونچا، سردار بھی تھا، دولت بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، قریش کے قبیلے سے تعلق بھی تھا، سب کچھ تھا، کیا نہیں تھا؟ تقویٰ نہیں تھا نا، ایمان نہیں تھا، کردار نہیں تھا. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور دوسری طرف سیدنا بلال کھڑے ہو رضی اللہ عنہ، چہرہ بظاہر خوبصورت نہیں، مال نہیں ہے، خاندان پتہ ہی نہیں، اونچا کوئی نہیں، آزاد کردہ غلام، ایسے ہی ہے نا، ہوٹ موٹے حبشی غلام تھے. لیکن اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ معراج کی شب اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی. آگے آگے سنی، پھر وہ بتاتے میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، تحیی الوضو جسے کہا جاتا ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، شاید اللہ کو اے نبی علیہ السلام یہ میرا عمل پسند آیا ہو. اب یہ دونوں اگر ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ابو لہب بھی کھڑا اور حضرت بلال بھی، سیدھی سی بات ہے کس کو پسند کریں جی؟ کوئی اور چوائس ہے حضرت بلال کے علاوہ؟ یہ معیار ہے. تو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں اعوذ علی ذکر من بیننا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ مذاق اڑاتے ہوئے حقارت سے کہہ رہے ہیں اس پر ہم نے اسے ذکر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کا تفسرہ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے، اللہ فرما رہے میری نصیحت کے حوالے سے، بل لما یذوق عذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب ابھی چکھا نہیں. یہ مشرکین کے لیے عذاب کی تنبیہ یا وعید اللہ سبحانہ وتعالی نے سنائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بیانات 14 صدیوں پہلے کے ہیں، لیکن رہنمائی آج کی 21ویں صدی عیسوی کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے بھی ہے. اللہ اس احساس اور تاثیر کے ساتھ ہمیں قرآن حکیم کا فہم اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.